اور جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات عزاداری میں مشغول ہیں، انشاءاللہ بارگاہ سیدہ میں ان کی عزاداری کی مقبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں گے۔ ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين ذي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ زمانے کے امام سے توسل کرتے ہوئے انشاءاللہ سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات محترم، ماہ محرم کا پہلا دن اور آج پہلی مجلس، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہماری سزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز محترم، قبل اس کے اپنے موضوع نظام ولایت کے تقاضے کے عنوان سے انشاءاللہ اپنے سلسلہ بحث کو شروع کریں، ماہ محرم کی اہمیت کے حوالے سے، عزاداری سے شہداء کے حوالے سے چند جملے عرض کروں گا۔ عزیزوں، عزاداری سید الشہداء ایک ایسا فریضہ ہے جسے آئمہ اطہار علیہ السلام نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، جس با بانی شریعت نے نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، جس بانی شریعت نے روزے اور حج و زکات کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اسی بانی شریعت کی سنت یہی عزاداری ہے اسلام نگر، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور تمام آئمہ کو دیکھتے چلے جائیے، ہر امام نے سید الشہداء پر گریہ فرمایا اور اس گریہ کی تاکید فرمائی، کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا فاطمہ کل عین باقیہ، کہ دیکھو فاطمہ یاد رکھنا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے، اللہ اکبر، قیامت کے دن ہر آنکھ گریہ کرے گی، الا عین بکت علی مصاب الحسین، مگر قیامت کے دن وہ آنکھ نہیں روئے گی کہ جو امام حسین کے غم میں رو چکی ہو، جو حسین کے غم میں رو چکی ہو دنیا میں، وہ آنکھ قیامت کے دن روئے گی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ ضاحکۃ مستبشرہ بنعیم الجنہ، بلکہ یہ آنکھ قیامت کے دن مسکرائے گی، روئے گی نہیں، مسکرائے گی، کیوں مسکرائے گی؟ اس لیے کہ خداوند عالم اسے بہشت کی نعمتیں عطا کرے گا، لہذا رسول خدا کا یہ قول اور یہ تاکید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے بعد آپ امام علی علیہ السلام سے لے کر بار میں آقا اور مولا حضرت امام زمانہ علیہ السلام تک، دیکھتے چلے جائیے کہ کس طرح سے عزاداری کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا پہلے ماہ محرم سے ہی صفِ عزا بچھ جایا کرتی تھی۔ عزیزوں یہ جو کہا گیا کہ من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت له الجنہ، کہ جو شخص حسین کے غم میں روئے رلائے حتیٰ کہ رونے کی شکل بھی بنائے، اس کے اوپر بھی جنت واجب ہے۔ کتنا عجیب و غریب قول ہے بھائی، رونا رلانا حتیٰ رونے کی شکل بنانا، بھائی آپ کو رونا نہیں آ رہا، رونا نہیں آ رہا، کسی بھی وجہ سے رونا نہیں آتا، بعض دفعہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں کہ جو ہم محروم ہو جاتے ہیں حسین ابن علی پر گریہ کرنے سے، اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، کہا کہ نہیں پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے کہ اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ تمہاری آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، لیکن اگر آنکھ سے آنسو نہیں بھی جاری ہوتا، رونے کی شکل ہی بنا لو، تب بھی تمہیں جنت خداوند عالم فراہم کر دے گا، جب بھی تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ یہاں عزیزو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو روایت میں کہا گیا ہے کہ من بقا ابقا تباقا وجبت له الجنہ، کہ حتیٰ کہ جو شخص رونے کی شکل بھی بنا رہا ہوتا ہے تو گویا سید الشہداء کی تحریک کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے عزیزوں، یہ جہاد اکبر ہے، عزاداری سید الشہداء کا منانا ہر دور میں جہاد اکبر رہا ہے، خصوصاً آج کے دور میں ازان گرامی جہاد اکبر ہے، یہ جہاد بن نفس ہے، یہ جہاد بن مال ہے، عزیزوں یہ ایسا جہاد ہے کہ جس کی وجہ سے آج دین باقی ہے۔ تو کہتے ہیں فلسفہ عزاداری کیا ہے، کیوں ماتم کرتے ہو، کیوں روتے ہو، کیوں آنسو نکالتے ہو، کیوں روتے ہو، رلاتے ہو، کیوں یہ کالے جھنڈے، کیوں یہ کالے کپڑے، کیوں یہ علم و تعبیر، فلسفہ کیا ہے؟ تو عزیزوں ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ فلسفہ عزاداری کیا ہے، فلسفہ گریہ کیا ہے، تو میں عرض کروں گا عزیزان گرامی جو فلسفہ قیام امام حسین ہے وہی تو فلسفہ عزاداری ہے، جس سبب کے تحت حسین ابن علی قیام فرما رہے ہیں، کس سبب کے تحت قیام فرما رہے ہیں، انی دم اخرجو عشرا ولا بقا
مقاتلا ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، کہ میرے خروج کا مقصد، میرے قیام کا مقصد ہرگز زمین میں ظلم و فساد پھیلانا نہیں، میں عبث نہیں جا رہا. انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، بلکہ میں اپنے نانا کی امت میں پیدا ہونے والے انحراف کو دور کرنا چاہتا ہوں، اصلاح امت کرنا چاہتا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، اور میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، نیکیوں کو قائم کرنا چاہتا ہوں، برائیوں کو دور اٹھا کے پھینکنا چاہتا ہوں. عزیزوں، بس جس فلسفے کے تحت حسین قربانی پیش کر رہے ہیں وہی فلسفہ عزاداری سید الشہداء کا ہے. آج کیوں ساری دنیا میں عزاداری سید الشہداء پر پابندی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ پوری تاریخ میں حسین ابن علی کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا کہ بنی عباس اور بنو امیہ کے دور میں حسین ابن علی کی قبر کے اوپر ہل چلائے اور مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، زائرین سید الشہداء پر پابندی لگائی گئی، لوگ قربانیاں دیتے رہے لیکن سید الشہداء کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. ماں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں کو قربان کر دیا، پاؤں کو قربان کر دیا، لیکن ایک بچہ نہیں، ہزار بچے قربان، لیکن سید الشہداء کی زیارت سے محروم نہیں ہو سکتے. عزیزوں، تاریخ میں اس عزاداری سید الشہداء کو، حسین ابن علی کے نام کو، اس کربلا کے واقعے کو مٹانے کی کوششیں طاغوت اور یزیدی طاقتوں کی طرف سے جاری ساری رہی. اور جانتے ہو کیوں کہ جو آج ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں عزاداری کو محدود کرنے کی بات کی جا رہی ہے، آج پہلی ماہ محرم کو کوہاٹ کے مومنین، ہمارے 18 مومنین سید الشہداء کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں. کوہاٹ کی سرزمین پر بم دھماکہ ہوتا ہے اور تیرا کے بازار میں، جو شیعوں کا بس اسٹاپ ہے کہ جہاں سے وہ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، یقیناً عزاداری سید الشہداء کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے ہوں گے، اپنے دیہاتوں میں جا رہے ہوں گے، وہاں پر بم دھماکہ ہوتا ہے، 18 مومنین ہمارے شہید ہوتے ہیں اور 30 سے زیادہ مومنین اور مومنات زخمی ہوتی ہیں. پہلے دن آئیں اور عزاداری سید الشہداء کو روکنے کی کوشش کریں، مومنین کے دلوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کریں، مجالس عزا کو کم رنگ کرنے کی کوشش کریں، بے رونق کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ بھئی ایک رونے والی قوم ہے. شاہ کے دور میں شاعران اور دوسرے لوگ یہی کہا کرتے تھے، بھئی یہ رونے والی قوم ہے، ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو، رونے والی قوم روتی رہتی. آپ دیکھیں اسی رونے نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، اسی رونے نے، اسی عزاداری سید الشہداء نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب انقلاب برپا کر دیا تو اس کے بعد اعلان کیا کہ دیکھو، یاد رکھنا کہ یہ خمینی کا کمال نہیں، بلکہ اگر سید الشہداء کی عزاداری نہ ہوتی تو یہ انقلاب برپا نہ ہوتا. یہ انقلاب اتنا بڑا، 2500 سالہ شہنشاہیت کو اکھاڑ کے پھینک دینا، اپنے ملک سے امریکہ اور اسرائیل کے منحوس پنجوں کو اکھاڑ باہر پھینکنا، عزیزوں یہ سید الشہداء کا کمال ہے، امام خمینی کا کمال نہیں. امام خمینی کا اگر کوئی کمال تھا تو وہ یہ کمال تھا کہ امام حقیقی معنوں میں، امام خمینی جو نائب امام معصوم تھے، حقیقی معنوں میں نوکر امام حسین بن گئے. جب نوکر بن گئے تو یہ طاقت کربلا نے ان کو عطا فرما دی. درود بھیجے محمد والے محمد. حضور عزیزوں، یزید وقت کے اوپر، یزید وقت کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا تھا، وہ جسے یہ رونے والی قوم کہا کرتے تھے. آج شیعوں نے استکبار عالمی کا، یزیدان وقت کا ناک میں دم کیا ہوا ہے. مٹھی بھر حزب اللہ، اتنے
سپورٹ کرتے ہیں،
جس کو رسمی طور پر قبول کرتے ہیں، جسے ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے امریکہ، جسے ایک فراہم کرتا ہے امریکہ، جس کے وجود کو باقی رکھا ہوا ہے،
عزیزوں
وہ اسرائیل کہ جس نے عربوں کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، جس نے ایک جنگ کے اندر عربوں کو ایسا ناک آؤٹ کیا کہ اس کے بعد عربوں کے اندر ہمت نہ رہی کہ اسرائیل کا مقابلہ کرے، لیکن عزیزوں اگر کسی نے مقابلہ کیا تو یہی مٹھی بھر قوم جسے حزب اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جسے حسین ابن علی کا ماننے والا دنیا جانتی ہے، کہ حسن نصر اللہ نے اگر یہ کمال کیا تو سید الشہداء کی بدولت کا مال کیا. پوچھیے حسن نصر اللہ سے کہاں سے طاقت آئی، مٹھی بھر تم لوگ ہو، تمہارے پاس اسلحہ نہیں، تمہارے پاس اموال نہیں، تمہارے پاس طاقت نہیں، تمہارے پاس افرادی قوت نہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں، اسرائیل کے پاس سب کچھ ہے. کیسے اتنے بڑے دشمن خدا کو، اتنے بڑے استقبال کو تم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہو؟ کہا میرا کمال نہیں، یہ سید الشہداء کا کمال ہے، یہ علی اکبر کا کمال ہے، یہ حضرت قاسم کا کمال ہے، یہ عباس ابن علی کا کمال ہے، یہ اون محمد کا کمال ہے. اور ماؤں سے پوچھو کہ جو چار چار بیٹے قربان کرتی ہیں کہ تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا، کہا کوئی کارنامہ نہیں، کارنامہ تو ثانیہ زہرا کا ہے، کارنامہ تو ثانیہ زہرا کا ہے، میں اپنے بچوں پر نہیں روتی بلکہ زینب کے اکبر پر روتی ہوں. دیکھو یہ ہے وہ طاقت عزداری سید الشہداء کی کہ جسے روکنے کی اور محدود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جب بھی عزداری سید الشہداء اپنے حقیقی فلسفے کے ساتھ نمودار ہوگی، وہاں یزیدی طاقتیں اپنا کام تیز کر دیں گی. آج بم دھماکہ کر کے مومنین کے دلوں میں روب اور خوف اور وحشت ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج کا یہ اجتماع بتا رہا ہے، دیگر مجالس کا یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ حسین کے عزادار قربانی پیش کر سکتے ہیں، ہزار بار حسین کے راہ میں قربان ہو سکتے ہیں، لیکن عزاداری سید الشہداء کو کم رنگ نہیں ہونے دیں گے، بے رونق نہیں ہونے دیں گے. درود بھیجے محمد والے محمد. لہذا عزیزوں عزاداری ایک دفعہ پھر مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئی ہے. عزاداری سید الشہداء کمزوروں کو طاقتور بنانے کے لیے آئی ہے. عزاداری سید الشہداء مادیات میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو الہی اقدار کی طرف پلٹانے آئی ہے. عزاداری سید الشہداء اس بشر کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے کمالات کے مدارج کو طے کروانے کے لیے آئی ہے. یہ کربلا بہت بڑی نعمت ہے عزیزوں. دنیا کو کیا معلوم کہ جب ایک جوان علی اکبر کے غم میں آنسو آتا ہے تو اس کو کیا نعمت نصیب ہوتی ہے، کیا لذت معنوی نصیب ہوتی ہے. یہ یورپ والے کیا سمجھے ہیں، یہ دیگر ادیان و مذاہب والے کیا سمجھے ہیں، یہ سید الشہداء کا عزادار سمجھ سکتا ہے. سب کچھ لے لو لیکن عزاداری سید الشہداء ہم سے نہ چھین. اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے عزیزوں کم ہے. اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ میدان میں رہو، مجلس عزا کو تنہا نہ چھوڑو، جلوس کو تنہا نہ چھوڑو، جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہو اپنے حضور کو وہاں پر پہنچانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو وہاں پہنچانے کی کوشش کرو. علم عباس سر بلند ہے، سر بلند سے سر بلند تر ہوتا چلا جائے، دیکھو جھکنے نہ پائے. عاشور کا، پچھلے ماہ محرم کا عاشور کا، عاشور کے شہداء کا پیغام کیا تھا کہ دیکھو ہم گر رہے ہیں، ہم شہید ہو رہے ہیں، لیکن علم عباس سر بلند ہے. پیغام یاد ہے نا، شہداء کے پیغام کو بھولے تو نہیں آپ؟ ہاں، زندہ قومیں کبھی اپنے شہداء کے پیغام کو بھولا نہیں کرے. جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جائیں، ان کے قربانیوں کو بھول جائیں، ان کے پیغام کو بھول جائیں، وہ قوم خود مردہ ہو جایا کرتی ہیں. اور الحمدللہ ہم لوگ مردہ قوموں میں سے نہیں ہیں. درود بھیج محمد والے. لہذا ایک پیغام یہ کہ یہ پیغام ہے عزاداری سید الشہداء کا، یہ پیغام ہے کربلا کا، یہ پیغام ہے عزاداروں کے نام سید الشہداء کا۔ اور دوسرا پیغام عزیزوں، اس عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے اپنے آپ کو زندہ کرنا، ایک دفعہ پھر اپنی فکروں کے اندر انقلاب کو برپا کرنا۔ اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ سید الشہداء کہاں بلا رہے ہیں؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ کربلا کہاں بلا رہی ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ علی اکبر جوانوں کو کہاں دعوت دے رہے ہیں؟ اے جوانوں، تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ اے جوانوں، فٹ پاتھ تمہاری جگہ نہیں، اے جوانوں تھیوں پہ بیٹھنا تمہاری جگہ نہیں، اے جوانوں کیبل پہ بیٹھنا تمہاری جگہ نہیں، تمہاری جگہ کربلا ہے، تمہاری جگہ سید الشہداء کا قلب ہے، وہ مقام ہے تمہارا۔ اے عزادار، پیغام وحدت لے کر آئی ہے عزاداری سید الشہداء۔ اگر ہمارے درمیان کوئی اختلافات ہوں تو عزاداری سید الشہداء ہمیں ایک کر دیتی ہے، اگر خاندانوں میں اختلاف ہو، محلے میں اختلاف ہو، خدا نخواستہ عزاداری سید الشہداء ہمیں ایک کرنے کے لیے آئی ہے۔ لہذا عزیزوں، یہ وحدت عزاداری سید الشہداء کا پیغام ہے۔ آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ وحدت کا اظہار کر کے یزیدی طاقتوں کو بتا دیں کہ تم لاکھ ہمارے درمیان شگاف ڈالنے کی کوشش کرو، شگاف نہیں پڑ سکتا، حسین زندہ باد تھا اور حسین زندہ باد رہے گا، اور ہم موحد بھی تھے اور متحد بھی تھے، اور موحد رہیں گے اور متحد رہیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ سید الشہداء اس پیغام کے ساتھ آخری بات کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ کہ بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ہماری ملت کو۔ الحمدللہ ہماری ملت نے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، اور بڑا حوصلہ ہے ہمارے بزرگوں میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری خواتین اور ماؤں بہنوں میں، اور انشاءاللہ اس عزم کو، اس ارادے کو، اس طاقت کو انشاءاللہ محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ اپنی طاقت کو محفوظ کر کے رکھیے۔ زمانے کا امام ان کی کمین میں بیٹھا ہوا ہے، کمین گاہ میں وہ نظریں رکھا ہوا ہے، اپنے دوستوں پر بھی، اپنے دشمنوں پر بھی۔ وہ آپ کا حامی ہے، وہ آپ کا ناصر ہے، وہ آپ کا مددگار ہے، وہ مشکلات میں آپ کا ساتھ دینے والا ہے۔ آپ لوگ یتیم تو نہیں ہیں نا؟ یتیم تو دوسرے لوگ ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارا رکھوالا موجود ہے، ہمارا امام موجود ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ عزیز، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہ دیکھو، تمہارا ولی تو فقط اور فقط خدا بند عالم ہے، تمہارا ولی فقط اور فقط، یعنی خیر خدا کوئی ولی نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی فقط خدا ہے، اور خدا نے جس کو ولی بنایا یعنی رسول کو، وہ تمہارا ولی ہے۔ اور کس کو ولی بنایا؟ اس شخص کو ولی بنایا کہ جو شخص مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اور حالت رکوع میں زکات دینے والا ہے۔ جو نماز کو قائم کرنے والا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ نماز کو قائم کرتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے، اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس تمہارا ولی فقط خدا ہے، اور خدا نے رسول کو ولی بنایا، اور رسول نے اپنے وصی کا اعلان کیا۔ وہ کون وصی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے؟ ومن یتول اللہ ورسوله والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ بس جو شخص شخص بھی اللہ کی ولایت کو قبول کرے گا، جو رسول کی ولایت کو قبول کرے گا، اور صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں ان کی ولایت کو قبول کرے گا۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یاد رکھنا وہی تو حزب اللہ ہے اور وہی غالب آنے والے۔ حالت رکوع میں زکات دینے والے ان پر جو ایمان لے آئے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہی تو حزب اللہ ہیں، وہی تو غالب آنے والے ہیں۔ ایسے ہی نہیں حزب اللہ اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نظام ولایت کے تقاضے عزیزوں، ولایت ایک اصطلاح نہیں ہے، ایک شخص کی ذاتی چیز نہیں ہے، ولایت ایک نظام کا نام ہے۔ توجہ ہے نا سامنے، ولایت ایک نظام کا نام ہے، نظام 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 الہی، نظام خدا، نظام ولایت نظام الہی ہے۔ تا قیام قیامت یہ نظام جاری و ساری ہے عزیزان گرامی۔ آدم کے وجود سے لے کر، آدم کی خلقت سے لے کر تا قیام قیامت یہ نظام ولایت جاری و ساری ہے عزیزان گرامی، بلکہ کہوں قیامت کے بعد بھی یہ نظام جاری و ساری ہے۔ تا قیامت نہیں، قیامت کے بعد بھی یہ نظام جاری و ساری ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ لہذا ولایت ایک نظام کا نام ہے۔ علی، اگر ہم کہتے ہیں کہ علی ولی ہے، اس نظام کا ایک حصہ، حسن ولی ہے، اس نظام کا ایک حصہ، حسین ولی خدا ہے، اس نظام کا ایک حصہ، اور یہ نظام دین کی بقا کا ضامن ہے، روح دین ولایت آل محمد ہے۔ عزیزوں روح دین، روح دین حقیقت دین، حقیقت نماز، حقیقت روزہ، حقیقت حج، حقیقت زکات، تمام کے تمام فروعات کی بنا اسی ولایت کے اوپر ہے عزیزان گرامی۔ یہ ولایت کوئی معمولی چیز نہیں، لہذا اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولايه، جس طرح سے خدا نے ولایت کی طرف دعوت دی ہے اس طرح سے کسی عبادت کی طرف دعوت نہیں دی، کسی دعوت، کسی عبادت کی طرف، کسی فروع دین کی طرف دعوت نہیں دی۔ یہ ولایت اتنی زیادہ اہم ہے عزیزان گرامی، یہ نظام ہے، نظام جو قیامت کے بعد بھی جب تک خدا کا ارادہ ہے، جب تک خدا وجود رکھتا ہے اور خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس وقت تک نظام ولایت اس کائنات کے اوپر حاکم ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ لہذا عزیزوں تشیع کا طرح امتیاز کیا ہے؟ تشیع کو کون سی چیز دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے؟ تشیع کو جو چیز دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے وہ یہی ولایت آل محمد ہے، یہی ہمارا طرح امتیاز ہے، اور یہی تشیع کے ارتقاء اور بقا کا راز ہے۔ تین چار افراد سے شروع ہونے والی تشیع، یاد ہے نا علی ابن ابی طالب کا دور، رسول وفات پا گئے اور رسول کی وفات کے بعد امام صادق اصول کافی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ارتد الناس بعد الرسول الا ثلاثة و اربعة، کہ رسول کی وفات کے بعد، رسول کی رحلت کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین یا چار افراد کے۔ ایک مسلم روایت ہے جانے گرامی، رسول کے بعد سب مرتد ہو گئے سوائے تین اور چار افراد کے، خوب الا ثلاثة او اربع، تین یا چار کے علاوہ، وہ کون تھے تین اور چار؟ سلمان، مقدار، ابو ذر جیسے لوگ۔ اور آج تشیعوں کو دیکھ رہے ہیں، آج وہ تین چار افراد سے شروع ہونے والی تشیع آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں, چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر شیعہ حضرت کرار کی موجودگی نہ ہو. تین چار افراد سے شروع ہونے والی تشیع آج دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے. اس بقا اور ارتقاء کا سبب کیا ہے؟ ولایت آل محمد, زمانے کا امام, ولی خدا کہ جو خود رکھوالا ہے اس نظام کا, جو خود سرپرست ہے اس نظام کا. لہذا جو پوری تاریخ تشیع اٹھا کے دیکھیں, تاریخ تشیع خون تشیعوں سے, خون شیعوں سے, شیعہ سے, یہ تاریخ رنگین ہے. شیعوں کی تاریخ پوچھا جائے کس چیز سے لکھی گئی, سیاہی سے نہیں لکھی گئی, ان سے نہیں لکھی گئی, کسی اور چیز سے, دوا سے نہیں لکھی گئی, خون سے لکھی گئی, خون سے لکھی گئی. سادات کی تاریخ, پوری تاریخ میں خون سادات سے لکھی گئی ہے. ہر دور میں سادات کو قتل کیا گیا, ہر دور میں شیعہ حضرت کرار کو قتل کیا گیا, لیکن تشیع پھیلتی چلی گئی, پھیلتی چلی گئی, پھیلتی چلی گئی, اور پھیلتی جائے گی یہاں تک کہ ظہور امام زمانہ ہو جائے گا. یہ ہے ولایت کا کمال, یہ ہے ایک زندہ مذہب کا کمال. زندہ مذہب وہ ہوا کرتا ہے کہ جو پھلتا پھولتا رہے, جو سکڑے نہ, جس کے اندر تنگی پیدا نہ ہو بلکہ گشائش پیدا ہوتی چلی جائے. یہ ہے زندہ مکتب. کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا صاحب اور رکھوالا زندہ ہے, اس کا محافظ زندہ ہے. حضرت تشیع پھلے گی, پھولے گی, آگے بڑھے گی. یہی وہ نقطہ ہے جو ہمارے جوانوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے کافی ہے. جوانوں مایوس نہ ہونا, شیعہ کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا. مایوس وہ ہوا کرتا ہے جس کا کوئی امام نہ ہو, جس کا امام زندہ نہ ہو, جس کا امام بھی موجود ہو, زندہ بھی ہو, پائندہ بھی ہو اور مددگار بھی ہو. اس جوان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس وہ ہو جس کا کوئی رکھوالا اور محافظ نہ ہو. یہ نظام ولایت اس دین کا محافظ ہے, اس امت کا محافظ ہے, ان افکار, ان نظریات, ان عقائد کا محافظ ہے, شریعت کا محافظ ہے. ہمیں اس نظام سے منسلک ہونا ہے, منسلک. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نظام, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی نعرہ حیدری علی لگا لیا بس ختم بات. نظام, نظام کے اندر آنا ہے, سسٹم کے اندر آنا ہے. نظام کے اندر کیسے آیا جاتا ہے؟ کہ جب آپ اس نظام کو قبول کر لیں, اس کے سرپرست کو قبول کر لیں, اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیں, آپ نظام کے اندر آ گئے. بھائی ایک باہر کمپنی میں بیٹھا ہوا, ایک کمپنی ہے, باہر بیٹھا ہوا شخص کہے جناب افسر صاحب جو اس کمپنی کے جو بھی اونر ہیں ان کے بڑے گن گائے, اور کہے جناب میں اس کمپنی سے منسلک ہوں. تو بھائی کیسے منسلک ہوں؟ جب تم اس نظام کے تابع نہیں ہو جس نے فیکٹری بنائی ہے, جو ڈائریکٹر ہے, جو بھی افسر ہے, اگر تم اس کے فرامین کو نہیں مانتے, اس نظام کے تابع نہیں ہوتے, تو اس نظام کا حصہ نہیں ہو سکتے, باہر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. جو شخص بھی امپلائی ہوگا اس فیکٹری کا, اس کاروبار کا, کہا جائے گا یہ اس نظام کا حصہ ہے. لہذا سے جانے کے رانی ہم کہیں کہ بھائی نعرہ حیدری علی لگا کر ہم اس نظام کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے کہ آپ کا بڑا مقام ہے, آپ نے نعرہ لگایا, آپ علی کے چاہنے والے ہیں, آپ علی کے شیعہ ہیں, لیکن جب تک اپنے آپ کو اس نظام کا تابع نہیں کریں گے, حقیقی معنوں میں آپ ولائی نہیں ہو سکتے. حقیقی معنوں میں ولائی نہیں ہو سکتے. ابھی تو ولایت کا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے. کوئی آیا مولا کے پاس, مولا آپ کا شیعہ ہوں, کہا شیعہ ہو تو پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ, جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ, اسیری کے لیے تیار ہو جاؤ, سولی پہ لٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنے بڑے بڑے امتحانات دینے پڑتے ہیں عزیزوں. اگر امتحان نہیں دو گے, ان گھر میں بیٹھ جاؤ اور چاہو کہ جناب بڑے اچھے نمبر آ جائیں آپ کے, اگر چاہو کہ اس نظام کے دعوے دار ہو جاؤ, تو یہ ہمارے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ٹھیک ہے شیعہ ہو, محب ہو, سب کچھ ہو, لیکن کبھی بھی اعلیٰ مقام ولایت کا حاصل نہیں کر سکتے. مولائی ہونے کا اعلیٰ مقام حاصل اس وقت ہوگا کہ جب ولی یا خدا کی اطاعت اس شخص کے اندر پیدا ہو جائے گی. درود بھیجا محمد و آل محمد. خود نظام کیا ہے؟ نظام ولایت ہم نے کہا. لہذا مفردات راغب کے جو قدیم ترین کتاب ہے لغت کی, عرب لغت کی, اس میں اس کی تعریف کو کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ وہ دھاگا, توجہ چاہوں گا سامنے. نظام کیا ہے, نظم کیا ہے؟ نظام اس دھاگے کو کہتے ہیں کہ جس میں موتی نظم کے ساتھ پروئے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی یہ دھاگا ان موتیوں کو نظام عطا کرتا ہے, اسی دھاگے کا نام نظام ہوا کرتا ہے. اور ولایت کہ جس کے مادہ جو ہے ولایہ ہے, اس کا لغوی معنی عزیزان گرامی دو چیزوں کا ایک دوسرے کے کنارے اس طرح سے ہونا, اس طرح سے چپکا ہوا ہونا کہ دونوں میں کوئی جدائی نہ ہو. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے یہ بھائی پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, ان چپکے ہوئے دیوار ان کے پلر میں اور ان کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ جو چپکے ہوئے بیٹھے ہیں اپنی پیٹ کو پلر سے چپکایا ہوا ہے, گویا یہ ولایت ہے, ولایہ ہے. ٹھیک ہے, ہو. مفسرین نے لکھا کہ 233 مقام کے اوپر ولایہ کا مادہ اپنے اشتقاق کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. 233 دفعہ یہ کلمہ ذکر ہوا ہے, مولا, ولا اور ولایت مختلف انداز سے قرآن مجید میں آیا ہے, جس کی وجہ سے پتا چلا کہ ولایت بڑی اہم چیز ہے کہ 233 دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی, جتنا زیادہ کثرت سے تذکرہ ہوگا کسی چیز کا قرآن مجید میں, اتنی تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ بعض اوقات لوگوں کا مجمع ہے انشاءاللہ, بعض قوم جو موسوم ہے حضرت عباس الاندار سے, انشاءاللہ مجمع بھی باذوق اور باشعور ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ کوشش کروں گا کہ مطالب آسان بھی بیان ہو اور انشاءاللہ مفید بھی ہوں. ایک دفعہ اس عزاداری کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا محمد اللہ. لہذا نظام ولایت, یعنی ولایت کیا ہے, نظام ولایت یعنی ولی مخلوقات کو, انسانوں کو, ولی وہ ہوتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو ایک نظام میں پرو دے, موتیوں کی طرح پرو دے, نظم میں لے آئے. بس اگر کہیں پراگندگی نظر آئے, کہیں اختلافات نظر آئیں, کہیں اگر جھگڑے نظر آئیں, بے نظمی نظر آئے, سمجھ جائیں گے ہم کہ یہاں پر نظام ولایت کے تابع افراد موجود نہیں. اگر نظام ولایت کے تابع افراد موجود ہوتے, نتیجتاً کیا ہوتا, ان کے اندر نظم ہوتا, نظم و ضبط ہوتا, متحد ہوتے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خطبہ فدق میں ارشاد فرماتی ہیں, طاعتنا نظام للملہ, کہ یاد رکھنا اے شیعوں, اے مسلمانوں, ہماری اطاعت, ہم اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت ملت کے نظام کا باعث ہے, نظم و ضبط کا باعث ہے. جہاں دیکھو گے تم نظم و ضبط, وہاں تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے حقیقی شیعہ ہیں, اطاعت گزار شیعہ ہیں. وہ امامت امانا للفرقہ, اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی امامت لوگوں کو تفرقے سے نجات کا باعث ہے. کون فرمائے؟ جناب سیدہ, جناب سیدہ کہ طاعتنا نظام للملہ, ہم اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت مومنین کو ایک کرنے کے لیے ہے, نظم دینے کے لیے ہے, متحد کرنے کے لیے ہے, نظم و ضبط کا باعث ہے, اور ہمارے اہل بیت کی امامت ان کے درمیان اختلافات کو دور کرنے والی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد.
لہذا عزیزوں بس جہاں دیکھو کہ نظم نہیں پایا جا رہا، اختلافات، گروہ بندیاں، پراگندگیاں ہیں، سمجھ لو کہ وہاں پر اطاعت نہیں ہے، آئمہ کی اطاعت نہیں ہے، اہل بیت کی اطاعت نہیں ہے. اور جہاں دیکھو کہ تفرقہ پایا جاتا ہے، بس امامت کی ماننے والے کمزور ہیں وہاں پر. اگر قوی ہوتے، مستحکم طریقے سے امامت کو پکڑا ہوتا، ولایت کو پکڑا ہوتا، ان کے درمیان اختلاف نہ ہوتا. یہ میں نہیں فرما رہا، معصومہ فرما رہی ہے جناب، سیدہ فرما رہی ہے. اور جس طرح سے قرآن زندہ ہے، معصومین کا کلام بھی زندہ ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الخوف. میں تمہارے درمیان دو گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عترت اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے، دونوں سے، دونوں سے، ایک سے نہیں، دونوں سے متمسک رہو گے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یاد رکھنا کہ ان دونوں کے درمیان ہرگز جدائی نہیں ہونے والی، ہرگز جدائی نہیں ہوگی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام میں. اور کوثر، یہ مجھ سے ملاقات کریں گے، کوثر کی قرآن و عترت مجھ سے ملاقات کریں گے. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، بس اگر ہم کہیں کہ قرآن کا کلام تو زندہ ہے اور باقی ہے، اہل بیت کا کلام زندہ اور باقی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے قرآن و اہل بیت میں جدائی ہو گئی. جو حکم قرآن کے بارے میں ہے، وہی حکم تو اہل بیت کے بارے میں ہے. ابل قرآن ہے، مساوی قرآن ہے، ایک قرآن صامت ہے، قرآن ناطق ہے. چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتے ہو؟ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھو. چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتے ہو؟ حسن مصطفیٰ کو دیکھو. چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتے ہو؟ حسین ابن علی کو دیکھو. چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتے ہو، جیتا جاگتا قرآن دیکھنا چاہتے ہو، تو زمانے کے امام کی طرف نظر ڈال. یہ قرآن عترت آپس میں جدا نہیں ہونے والی. بس جیسے قرآن کے احکام آج زندہ ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ہر دفعہ ایک نیا پیغام لے کر آ رہے ہیں، جدید دور کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے افکار اور ان کے بتائے ہوئے اقوال ہر دور کے انسانوں کے لیے نئی نئی رہنمائیاں لے کر آ رہے ہیں. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو لگے گا جیسے آج کے انسانوں سے خطاب ہے نا، توجہ ہے نا آپ کی، کہ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو احساس ہوا کہ مولا ہم سے ہم کلام ہے. ہمارے محلے کے حالات بیان کر رہے ہیں، ہماری کراچی کے حالات بیان کر رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے حالات بیان کر رہے ہیں، اسی انسان کے، اس انٹرنیٹ اور جدید دور کے انسان کے حالات کو بیان کر رہے ہیں. کلام زندہ ہے مولا کا، کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کا کلام ہے، غیر معصوم کا کلام نہیں ہے. یہ ولی خدا کا کلام ہے، کوئی غیر ولی کا کلام نہیں ہے. یہ علم لدنی کے مالک کا کلام ہے، کسی ایسے شخص کا کلام نہیں کہ جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا. لہذا زانے گرامی، جو علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، اس کا کلام زندہ ہوا کرتا ہے. بس عزیزوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ 1400 سال پہلے کوفے والوں کے لیے امیر المومنین نے قول فرمایا تھا، 1400 سال پہلے کوئی قول ضرور فرمایا تھا، لیکن اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تھا وہ فرمان، اور آج کے لوگوں کے لیے بھی یہ فرمان ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے. درود بھیجے محمد والے. حضرت محترم، یہ ولایت کتنی تاکید کی گئی ہے اسے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ امام باقر علیہ السلام کے واقعہ ہے، درود بھیجے ان کے ذات پر. سدیر کہتے ہیں، جو امام کے صحابیوں میں سے تھے، امام باقر اور امام صادق کے، فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا اور میں نے جب خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، تو جب آخری چکر مکمل کر کے باہر نکلنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ فرزند رسول حضرت امام باقر میرے سامنے کھڑے ہیں. اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو زمانے کے امام کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. کہا کہ دیکھا کہ پانچویں امام میرے سامنے کھڑے ہیں. اس کے بعد مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا کہ سدیر تم نے اس پتھروں کے گھر کا طواف کر لیا, لیکن یاد رکھنا کہ یہ کافی نہیں ہے. پتھروں کے گھر کا طواف کرنے کے بعد ولی خدا کی ولایت کا اقرار ضروری ہے. اللہ اکبر, ولی خدا کی ولایت کا اقرار ضروری ہے, تب تمہارا حج کامل ہوگا. اللہ اکبر, یہ ولایت اتنی زیادہ اہم ہے انسان کا, اتنی اہم ہے یہ ولایت. اور میں تشریح کرتا چلوں وہ نقطہ کہ کہیں مس نہ ہو جائے, کہ دوبارہ سے پلٹتا ہوں کہ جو یہ جو کہا ارتد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول کی وفات کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے مگر تین چار افراد, تو یہاں پر تشریح ضروری ہے. اور وہ یہ کہ ارتداد سے مراد, یہاں پہ مرتد ہونے سے مراد ولایت سے ارتداد ہے, اسلام سے ارتداد نہیں. مسلمان تھے, ٹھیک ہے, اسلام اور ایمان میں ایک فرق ہے. مسلمان ہونے میں, مومن ہونے میں ایک فرق ہے, اور وہ فرق ایمان کا ولایت کا ہے. کہ اگر کوئی شخص ولایت آل محمد کو قبول کر لے اسے مومن کہا جاتا ہے, اور جو ولایت کو قبول نہ کرے اسے مسلمان کہا جاتا ہے. مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, اس کی جان مال عزت آبرو ہمارے اوپر محترم ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی مسلمان ہے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے ہمارے لیے محترم ہے, لیکن ہماری اصطلاح میں, روایات کے اصطلاح میں اس کو مومن نہیں کہا جاتا. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد علی بن ولی اللہ کا کلمہ بھی پڑھ جائے. لہٰذا کبھی غلط فہمی مبتلا نہ ہو جائے کہ بھئی یہ پھر اتنے سارے مسلمانوں کا کیا ہوگا. نہیں, وہ ارتداد ولایت سے ارتداد تھا, نہ اسلام سے ارتداد تھا. مسلمان تو تھے, جیسے آج بھی مسلمان موجود ہیں. تو اللہ نے گرامی عرض کر رہا تھا کہ یہ ولایت اتنی زیادہ اہم, اتنی زیادہ اہم کہ حج بھی کرو گے نہ حج, تو حج کی روح ولایت آل محمد ہے. تمام الحج لقاء الامام, یاد رکھنا ہے حاجی, تمہارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک زمانے کے امام سے ملاقات نہ کر لو. معصوم کا قول ہے, حاجی حج تمہارا اس وقت تمام ہوگا, اس وقت مکمل ہوگا جب تم زمانے کے امام سے ملاقات کرو گے, اقرار ولایت کرو گے, اقرار امامت کرو گے, اقرار اطاعت کرو گے, وہاں تمہارا حج مکمل ہو جائے گا, وإلا تمہارا حج ناقص ہے. حج ناقص یعنی حج بلا ولایت, نماز ناقص یعنی نماز بلا ولایت. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, پانچ. بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء, پانچ چیزوں پر اسلام استوار ہے, پانچ پلرس ہیں اسلام کے. الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایۃ. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرمانے ہیں, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, پانچ پلرس ہیں, پانچ ارکان ہیں, نماز, روزہ, حج اور زکاۃ اور ولایت. وہاں زرارا کہ جو امام صادق کے برجستہ شاگرد موجود تھے, ایک دفعہ سوال کرتے ہیں کہ مولا ایو شیء من ذلک افضل, کہ مولا فرما دیجئے کہ ان تمام ارکانوں میں سے افضل ترین رکن کون سا ہے. توجہ ہے نا سامنے, افضل ترین رکن کون سا ہے. وہاں میرا مولا برجستہ انداز میں جواب دیتا ہے, الولایت ہی الافضل. یاد رکھنا زرارہ, نماز کی بھی بڑی قیمت ہے, روزے کی بھی بڑی قیمت ہے, ہر عبادت کی بڑی ویلو ہے, لیکن ولایت کی پہنچ تک کوئی عبادت نہیں پہنچ سکتی. الولایت ہی الافضل,
ولایت افضل ترین شہر ہے. اور پھر خود ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّ الْبِنَایَا مِفْتَاحَهُنَّا, کیوں افضل ہے ولایت؟ اس لیے کہ ولایت آل محمد تمام عبادات کی کنجی ہے, سانی نامی تمام عبادات کی کنجی ہے. کنجی ہم کہتے ہیں تالا لگا ہوا ہے, تالا کھلے گا تو خزانے تک پہنچو گے, تالا بند رہے گا کنجی نہیں ہوگی تو خزانے تک بھی نہیں پہنچ سکو گے. نماز ایک خزانہ ہے, روزہ ایک خزانہ ہے, زکات ایک خزانہ ہے, حج ایک خزانہ ہے. اس نعمت بھرے خزانے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک علی کی ولایت کا احترام نہ کر لو. جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لو, جب تک آل محمد کی ولایت کا اقرار نہ کر لو, اس وقت تک اس خزانے کی نعمتوں سے بہرہ ور نہیں ہو سکتے. پھر فرمایا مولا اس کے بعد کون سی چیز افضل ہے؟ کہا ولایت کے بعد نماز, پھر علت بیان کی نماز کے بعد کیا, کہا زکات, زکات ہمیشہ نماز کے ساتھ ساتھ رہتی, پھر کہا پھر کیا, کہا حج, حج کے بعد کیا, کہا روزہ, اور پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بدرود بھیج محمد والے ہوں. فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا زرارا, توجہ چاہوں گا سامعین, بس آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں, یاد رکھنا زرارا کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی دن بھر روزہ رکھا کرے, اللہ اکبر, توجہ چاہوں گا سامعین, بہت اہم روایت ہے, اصول کافی سے نقل کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص پوری زندگی روزے رکھے دن میں اور رات بھر عبادت کیا کرے اور ہر سال حج کیا کرے اور اپنے اموال کو ہر سال خدا کی رضا کی خاطر صدقہ دے دیا کرے, اپنے سارے کے سارے اموال کو, اور اگر ایسا شخص کہ جس نے یہ سارے کام انجام دیے ہو لیکن اگر ولایت آل محمد کو قبول نہ کرے تو اس کی یہ عبادتیں اس کے منہ پہ دے ماری جائیں. اگر وہ دشمنی اہل بیت رکھتا ہو, اہل بیت کی ولایت کو قبول نہ کرتا ہو, اہل بیت کی ولایت سے انعام رکھتا ہو, ایسے شخص کے حج اور عمرے, ایسے شخص کے نمازیں اور عبادتیں اور فرائض اور سنتیں سب کی سب اس کے منہ پر دے ماری جائیں گی. ولایت اتنی زیادہ اہم ہے عزیزان گرامی, اس ولایت کی معرفت ضروری ہے, خود ہمارے شیعوں کے درمیان بھی ولایت عزیزان گرامی بہت گنگ ہے, اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. یہ ولایت کیا چیز ہے ہمیں سمجھ میں آیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ابھی جتنا ہمیں سمجھ میں آیا اتنا ہم نے استفادہ کیا, لیکن جتنا جتنا سمجھ میں آتا جائے گا اتنا اتنا جانے گا ظہور امام نزدیک آتا چلا جائے گا. جتنے جتنے زمانے کے امام کی معرفت بڑھتی جائے گی, جتنے جتنے نظام ولایت سمجھ میں آتا رہ جائے گا, جتنی جتنی اطاعت ولایت بڑھتی جائے گی اتنا اتنا ظہور امام زمانہ نزدیک ہوتا جائے گا. تو عزیزان گرامی یہ ولایت چچکی میں کیل کی حیثیت رکھتی ہے, یاد رکھیے گا. مولا نے کیا ارشاد فرمایا تھا نہج البلاغہ میں کہ دنیا والوں تم کیا جانتے نہیں کہ علی کی حیثیت اس امت کے اندر چچکی میں کیل کی مانند ہے. چکی دیکھی ہے نا ہمارے جوانوں نے, سنا ضرور ہوگا کہ چکی کے درمیان ایک کیل لگی ہوتی ہے کہ جس کے گرد جس کے مدار میں یہ گھومتی ہے چکی, اگر اس کیل کو نکال لو تو چکی کسی کام کی نہیں, فضول ہے. لہذا اگر علی کو درمیان سے نکال لو گے تو پھر دین کی روح نکل جائے گی. درود بھیجے محمد والے محمد. بس عزیزوں محرم آ گیا, پر محرم جب بھی آتا ہے اہل بیت صف ماتم بچھا دیتے ہیں. جناب سیدہ صف ماتم بچھا دیتی ہیں اور انتظار میں ہوتی ہیں کہ کون مجھے میرے لال کا پرسہ دینے آئے گا. پہلی محرم گزر گئے جانے میں,
یہ آنسو بڑی نعمت ہے عزیزوں، کوشش کرو کہ جب مصائب آئیں تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، یہی ہم گناہگاروں کا سرمایہ ہے۔ بس عزیزوں، بیعت کا مطالبہ کیا گیا، رات کی تاریکی میں فرزند رسول کو بلایا گیا، فرزند رسول نے قبول کیا، اور جو نکلنا چاہتے ہیں تو ثانیہ زہرا نے عباس کو آواز دی، بھیا عباس ذرا میرے بھائی کے ہمراہ چلے جانا، اکبر میرے بھائی کے ہمراہ جانا، قاسم میرے بھائی کے ہمراہ جانا، دیکھو میرے بھائی کو کوئی غزن نہ پہنچنے پائے۔ بس عزیزوں، اب جب دربار میں پہنچے، مدعا بیان ہوا، کہا کہ رات کی تاریکی میں حسین وہ شخصیت نہیں ہے کہ جو بیعت کر لے، کسی معاہدے پر عمل نہیں کر سکتا، دن کی روشنی میں حسین اس بات کا اعلان کرے گا، ابھی مجھے جانا ہے۔ وہاں ملعون مروان کھڑا ہوا تھا، ایک دفعہ مروان نے ولید سے کہا کہ ولید، اگر ابھی فرزند فاطمہ چلا گیا تو پھر تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا، ابھی سر قلم کر دے اسے۔ اللہ اکبر، حسین ابن علی نے جب یہ جملہ سنا، ایک دفعہ جلال میں آگئے، اے نیلگو چشم عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید مجھے قتل کرے گا؟ کانپ جاتا ہے، آواز بلند ہونا تھی کہ عباس تلوار لیے دربار میں وارد ہو گئے۔ مولا کس نے آپ کی آواز پر آواز بلند کی ہے؟ مولا کس نے گستاخی کی؟ حسین نے عباس کو مسکرا کر دیکھا، کہا عباس ابھی لڑنے کا مقام نہیں، ابھی کربلا کا مقام باقی ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، حسین میرے مولا میرے آقا، کربلا کے میدان میں آپ نے کب عباس کو لڑنے کی اجازت دی تھی؟ عباس تو بار بار آ رہے تھے کہ مولا لڑنے کی اجازت دیجیے۔ بس حسین دولت قدا پر تشریف لائے، بیت الشرف تشریف لائے، گویا بہن پردے کے پیچھے انتظار کر رہی تھی، بھیا خیریت تو ہے؟ کہا ہاں سب خیریت ہے، لیکن بہن یہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا، یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہ رہا۔ بس بہن تیاریاں کرو، حسین رخصت آخر کے لیے نانا کی قبر پر آ رہا، نانا کی قبر پر السلام علیکم یا جدہ، میرا آخری سلام قبول کر لیجیے نانا جان۔ اب حسین نے نانا کی قبر سے لپٹ کر رونا شروع کیا، روتے روتے آنکھ لگ گئی، حسین کے سامنے نانا آ گئے، ایک دفعہ حسین نانا سے پکار کر کہہ رہے، نانا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے اپنی قبر میں بلا لے۔ لیکن ایک دفعہ نانا نے آواز دی، رسول گرامی نے آواز دی، اے حسین تجھے تو ابھی کربلا جانا ہے، تجھے تو ابھی مقتل کو سجانا ہے، حسین خدا تجھے شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، حسین دیکھ تجھے بھی جانا ہے، میری بیٹی زینب کو بھی جانا ہے، بڑے بڑے مار کے سر کرنے ہیں، میرا دین کی بقا ہے حسین تیری قربانی سے ہوگی۔ حسین پر عزم اور حوصلے کے ساتھ اٹھتے ہیں، اس کے بعد اپنی مادر گرامی کی قبر پر آتے ہیں، مادر آخری سلام قبول کر لیجیے، چکیاں پیسنے والی ماں، اللہ اکبر۔ سلام آخر کے بعد رخصت ہو کر حسین بیت الشرف میں آتے ہیں، جوانان بنی ہاشم کو کہتے ہیں کہ تیاریاں کرو۔ بس عزیزوں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں مدینے میں وارد ہوا، میں نے دیکھا کہ مدینے میں ہر جگہ اداسی چھائی ہوئی تھی، ہر شخص کا چہرہ اداس تھا، لوگ پریشان تھے، لوگ گریا کر رہے تھے، میں نے پوچھا کہ یہ اداسی کیوں چھائی ہوئی ہے، کیا ماجرا ہے، آخر لوگ کیوں پریشان ہیں؟ کہا تو نہیں جانتا، کہا نہیں جانتا، کہا کہ جان مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، جان مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، کون؟ کہا حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا اچھا، مجھے بیت الشرف کا راستہ بتلا سکتا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں بتلا سکتا، وہاں مجھے لے چل. بس عبداللہ ابن سنا بیت الشرف تک پہنچتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ جوانان بنی ہاشم نے چاروں طرف سے بیت الشرف کو گھیرا ہوا ہے, اور اس کے بعد اونٹ آ رہے ہیں اور اونٹوں کے اوپر سامان لادا جا رہا ہے, اور اس کے بعد اماریاں اور محملیں لائی گئیں. اللہ اکبر, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے, اماریاں اور محملیں لائی گئیں. اب میں نے دیکھا کہ بیت الشرف کا دروازہ کھلا اور ایک معظمہ بیوی دروازے سے باہر نکلتی ہے, ایک بچہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر اس معظمہ بیوی کو سوار کراتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا کہ یہ بیوی کون ہے اور یہ بچہ کون ہے؟ کہا تو نہیں جانتا؟ ارے یہ بیوی ام فروہ ہے اور یہ بچہ حسن کا یتیم قاسم ہے. حسن کے یتیم قاسم. کہا اچھا. اس کے بعد دوبارہ دروازہ کھولا, میں نے دیکھا کہ ایک اور معظمہ بیوی آگے بڑھتی ہے, گھر سے باہر نکلتی ہے, ایک کڑیل جوان آگے بڑھتا ہے, اپنے ہاتھوں سے اس بیوی کو سوار کراتا ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ بیوی کون ہے اور یہ کڑیل جوان کون ہے؟ کہا تو نہیں جانتا؟ کہا نہیں جانتا. کہا کہ یہ کڑیل جوان علی اکبر ہے. اللہ اکبر, جزاکم رب, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. بس عزیزوں, راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے, کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, بیویاں ایک ایک کر کے سوار ہو رہی تھی اور جوانان بنی ہاشم سوار کر رہے تھے. لیکن ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ پردہ گھر اٹھا اور وہاں سے ایک جلیل القدر معظمہ باہر نکلتی ہے, ایک بیوی باہر نکلتی ہے. جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہے, میں نے دیکھا علی اکبر بھی آگے بڑھتے ہیں, قاسم بھی آگے بڑھتے ہیں, عباس بھی آگے بڑھتے ہیں. میں نے دیکھا کہ حسین بن علی کرسی سے اٹھ جاتے ہیں, سب مل کر اس معظمہ بیوی کو سوار کراتے ہیں. میں نے کہا کہ اے بھائی یہ معظمہ بیوی کون ہے کہ جس کے استقبال کے لیے خود حسین بن علی کھڑے ہو گئے؟ کہا تو نہیں جانتا, ارے یہ علی کی نادلی فاطمہ کے دل کا چین سانیہ زہرا زینب کبرا ہے. میں کہوں گا بیوی یہ 28 رجب کا مدینہ تھا, ارے جب 11 محرم آئے گی اور جب ساری بیویوں کو آپ سوار کرا دیں گی, اپنے بھتیجے کو بھی سوار کرا دیں گی, اپنے فضا کو بھی سوار,
عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارالہ ان پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, دشمنان آل محمد کو نابود فرما, شیعان حضر کرار کا تحفظ فرما. بارالہ پرچم عباس کو سر بلند فرما, پرچم یزیدیت کو سر نکو فرما. بارالہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا شیعان حضر کرار کے درمیان اتحاد و الفت قرار دے. بارالہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما, نظام ولایت کے تابع فرما. بارالہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.